بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، اسبياري كتاب شرح كتاب جاريه وآت كمشيسنه. ایک نئی سورت سے درس کا آغاز کرتے ہیں، تفسیر سورۃ الطارق، سورۃ الطارق تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. یہ سورۃ الطارق کی پہلی 10 آیتیں ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ: والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا سمجھا طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. فلینظر الانسان مما خلق، اور انسان کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹ اور سینے کے درمیان سے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے. فما له من قوة ولا ناصر، تو نہ اسے یعنی انسان کو کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. ان عظیم آیات کی تفسیر میں فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والسماء والطارق، ابتدأ اللہ عز وجل هذه السورة بالقسم. اللہ عز وجل نے اس سورة کی ابتداء قسم سے کی ہے. اقسم اللہ تعالی بالسماء والطارق، اللہ تعالی نے آسمان اور چمکتے ہوئے تارے طارق کی قسم کھائی ہے. وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، بعض لوگوں پر یہ بات مشکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے. مع ان القسم بالمخلوقات شرک، جبکہ مخلوقات کی قسم کھانا شرک ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی دلیل ہے، یعنی غیر قسم کھانا، مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے. من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر لوگوں کی قسم کھائی ہے تو یقیناً اس نے کفر کیا یا شرک کیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم کھانی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے یا خاموشی اختیار کرے. پورے متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: فلا یجوز الحلف بغیر اللہ، تو غیر قسم کھانا جائز نہیں ہے. لا بالانبیاء ولا بالملائکۃ ولا بالکعبۃ ولا بالوطن، نہ تو نبی کی قسم کھانا, نہ تو انبیاء کی قسم کھانا جائز ہے, نہ فرشتوں کی اور نہ کعبے کی اور نہ ہی وطن کی قسم کھانا جائز ہے. ولا بأي شيء من المخلوقات, اور نہ ہی کسی چیز کی قسم کھانا جائز مخلوقات میں سے. والجواب, یعنی ایک شبہ ہے, اس کا جواب شیخ صاحب دے رہے ہیں. جب غیر نے کوئی قسم کھانا شرک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں, والجواب على هذا الاشكال, اس اشکال کا جواب, ان نقول, ہم یہ کہتے ہیں, ان اللہ سبحانہ وتعالی له ان يقسم بما شاء من خلقه, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی بھی قسم کھانا چاہے. واقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمه الله عز وجل, اور اللہ تعالیٰ جب کسی اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے, تو یہ قسم اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلالت, اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس قسم سے, جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے. لأن, وجہ کیا ہے؟ لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق, یہ قاعدہ ہے, کیونکہ مخلوق کی عظمت دلالت کرتی ہے خالق کی عظمت پر. اگر سورج بہت عظیم مخلوق ہے, آسمان بہت عظیم مخلوق ہے, اطاری جو چمکتا ہوا تارہ بہت عظیم مخلوق ہے, تو اس کا خالق کتنے عظیم ہوگا؟ ظاہر اس سے بڑا ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑا عظمت والا ہوگا. وقد اقسم اللہ تعالی بأشياء كثيرة من خلقه, اور اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. ومن احسن ما رأيت تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله, اور اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں نے سب سے اچھی بات کرتے ہوئے اس موضوع پر دیکھا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کو. فی کتاب ہی, اپنی کتاب میں, التبیان فی اقسام, فی اقسام القرآن, التبیان فی اقسام القرآن یہ کتاب کا نام ہے. وہو کتاب جید ينفع طلاب العلم, ينفع طالب العلم كثيرا, وہو کتاب جید ينفع طالب العلم كثيرا, یہ بہت جید اچھی کتاب ہے, طالب علم کے لیے بہت مفید ہے. فہن یقسم اللہ تعالی بالسماء, تو اس صورت میں اللہ تعالی آسمان کی قسم کھاتا ہے. والسماء, سماء کا کیا مطلب ہے؟ هو كل ما علا, ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر بلند ہے اسے سماء کہتے ہیں. فکل ما علاك فهو سماء, ہر چیز جو تمہارے اوپر ہے یا بلندی پہ ہے وہ اسے سماء کہتے ہیں عربی میں. حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى سماء, یہاں تک کہ بادل کو بھی, جس سے پانی برستا ہے, بارش برستے بادل کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سماء. اس کی دلیل کیا ہے؟ کما قال تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے, انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها, اللہ اکبر. انزل, اللہ تعالی نازل فرمایا, کس چیز سے؟ من السماء, بارش آسمان سے برستی ہے یا بادلوں سے برستی ہے؟ تو سما سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بادل ہے, تو بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 17. واذا كان يطلق على كل ما علاك فانه يشمل ما بين السماء والارض, جب آسمان ہر وہ چیز کو کہا جاتا ہے جو تجھ سے بلند و بالا ہے, یعنی جو تمہارے اوپر ہے, تو یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے, اسے سما کہتے ہیں. ویشمل السماوات كلها, اور سارے کے سارے آسمانوں کو بھی سما کہا جاتا ہے. لأنها كلها قد علتك وهي فوقك, کیونکہ سارے کے سارے آسمان تمہارے اوپر ہیں اور بلندی اوپر ہیں. وما قوله والسماء والطارق, ہم تفسیر بتا رہے ہیں, سما کا تو پتہ چل گیا ہے, اب الطارق کیا ہے؟ شخص فرماتے ہیں, وما قوله, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد, والطارق فهو قسم ثان, یہ دوسری قسم ہے. والسماء والطارق, اس میں ایک نے دو قسمیں ہیں, ایک آسمان کی قسم ہے, دوسری قسم طارق کی قسم ہے. اي ان الله اقسم بالطارق فما هو الطارق, اللہ تعالیٰ طارق کی قسم کھائی, طارق ہے کیا؟ ليس الطارق هو الذي يطرق اهله ليلا, اچھا, عام طور پہ عام عربی زبان کے اعتبار سے طارق کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ جو فعلوا الطرق، لكن خاص طور رات کے وقت میں، اسے طارق کہتے ہیں. جب رات میں کوئی شخص دروازے میں دستک دیتا ہے، طرق کرتا ہے، اسے طارق کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں سے مراد یہ نہیں ہے، یہ لغت کے اعتبار سے مراد ہے. تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس الطارق هو الذي يطرق اهله ليلا بل فسره عز وجل بقوله النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارہ ہے. اگر نجم الثاقب نہ ہوتا تو سب کو شامل ہوتا، مطلق تھا نا الطارق عام تھا، لیکن جب یہاں پہ تخصیص کر دی گئی ہے النجم الثاقب تو اس سے مراد اب ہر طارق نہیں ہے بلکہ یہ چمکتا ہوا تارہ ہے. تفسیر قرآن بالقرآن بارک اللہ فیک، یہ واضح دلیل ہے کہ قرآن کی تفسیر کی بہترین تفسیر خود قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کی بہترین تفسیر اللہ تعالیٰ ہی کا اپنا فرمان ہے. هذا هو الطارق، یہی طارق ہے. والنجم هنا يحتمل ان يكون المراد من جميع النجوم فتكون للجنس. النجم کیا ہے؟ النجم الثاقب. الطارق پھر کیا ہے؟ النجم الثاقب. تو نجم سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر تارہ ہے الجنس کے لیے؟ النجم الف لام جنس کے لیے، اور نجم جو ہے الف لام کے ساتھ جب الف لام جنس کے لیے تو عموم کے لیے، یعنی ہر تارہ اس سے مراد ہے، یہ بھی محتمل ہے. ويحتمل انه النجم الثاقب، یہ بھی محتمل ہے کہ صرف جو خاص چمکتا ہوا تارہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اي النجم اللامع چمکتا ہوا تارہ. اچھا، قوي اللمعان، تارے تو سب چمکتے ہیں نا، اب چمکتا ہوا تارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت ہی زیادہ چمکنے والا تارہ، باقی تاروں سے زیادہ چمکنے والا تارہ، جس کی قوت اللمعان ہے، جس کی چمک بہت قوی ہے. لأنه يثقب الظلام بنوره، کیونکہ وہ تارہ جو ہے تاریکیوں کو اپنی روشنی سے چیر کے چلا جاتا ہے، ثقب کر کے، یعنی اس کے اندر سے اسے ختم کر کے چلا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ فَإِنَّ هَذِهِ النُّجُومِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ، چاہے النجم الثاقب سے مراد ایک ہی تارہ ہے یا سارے کے سارے تارے ہیں، جو بھی اس سے مراد ہے، لیکن دلالت ایک چیز پہ سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمال ہے. فی سیرها وانتظامها، اس کے چلنے میں جو نظام ہے تاروں کا، واختلاف اشکالها واختلاف منافعها ایضا، ان کے شکلوں کا اختلاف، ان کے منافع کا اختلاف، یہ سب کسی دلالت کرتا ہے کہ ان تاروں کا جو خالق ہے وہ بہت عظیم ہے اور بہت قدرت والا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، سورة النحل آیت نمبر 16. وقال تعالی ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، سورة الملك آیت نمبر 5. یعنی ان دونوں آیتوں میں تاروں کا فنکشن کیا ہے، کیا منافع ہے، اللہ تعالیٰ تاروں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تو پہلے آیت میں علامات وبالنجم هم يهتدون کس لیے ہے؟ علامات ہے. اگر کوئی شخص صحرا میں گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، راہ راست نظر نہیں آتا، اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، تو اکثر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ دن ہو یا رات ہو، دن میں کیا دیکھتے ہیں؟ سورج کو دیکھتے ہیں، جو سب سے بڑی دن کی نشانی ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ مشرق اور مغرب کا پتہ چلتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے سمت کس طرف ہے، میرے کس طرف جانا ہے. اور رات کو تاروں کو دیکھتے ہیں، اور تاروں کے سیر سے، حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ نارتھ کہاں پہ، ساؤتھ کہاں پہ، اور کس طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اچھا، دوسری آیت میں، سورۃ ملک کی آیت میں ایک نہیں تین فائدے ہیں. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، شیخ صاحب فرماتے ہیں فهي زینۃ للسماء، نمبر ایک آسمان کی زینت اور خوبصورتی ہے، ورجوما للشياطين، اور شیطانوں کے لیے رجوم ہے، اور تیسرا علامات مهتدى بها، اور علامتیں ہیں جن کے جن سے ہدایت دی جاتی ہے، یعنی راہ راست متعین کیا جاتا ہے. ہجوم للشیاطین سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو شیطان شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے آسمان کی خبر کو چرا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ جو حکم صادر فرماتا فرشتوں کو، تو چوری سے شیاطین سن لیتے، اور پھر اپنے جو ان کے جو شیاطین الانس ہیں، جو ان کے ہم نوال ہم پیارے دوست ہیں، ان کو جگ خبر دے دیتے. اور جادو عروج پہ تھا. جادوگر کو پتہ ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے، جادوگر کا جو شیاطین الانس ہوتا ہے، شیطان جن سے کسی شیطان کے ساتھ، بڑے شیطان کے ساتھ، تو کاہن کہانت کرتا ہے شیطانوں کے توسط سے، شیطانوں سے خبر اڑتی ہوئی خبر سن لیتے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث، اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا، تو پھر آسمان پر پابندی لگ گئی، فرشتے اللہ تعالیٰ متعین کر دیے. جب بھی کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا تو اسے آگ کا گولا کا لگ جاتا. کہاں سے آتا؟ ان تاروں سے آتا، رجوما للشیاطین، اور وہ شیطان جل جاتا. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کاہن کہانت کرتا ہے تو شیطان اسے خبر دیتے، شیطان پھر خبر لینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر یوں، جیسے ہاتھ ہے یہ ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں اوپر جا کے، یعنی آسمان کی کس طریقے سے کراس کر کے جا. دیکھیں ہمارے علم کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ خبر ہمیں وحی کے ذریعے سے ملی ہے. ہم کہتے ہیں امن نہ ہو صدقنا، ہماری سائنس کیا کہتی ہے؟ کہاں مانتے ہیں چیزوں کو، لیکن ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یہ حق ہے. بعض کہتے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں، شیطانوں کے بیم سے اڑ رہے ہیں، جہاز گرتے کیوں نہیں، شیطان گراتے کیوں نہیں ہے، شیطان جہاز سے جلتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا لگ علم غیب سے ہے، شیاطین رہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے مارج من نار پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جن موجود ہیں ان میں سے شیاطین بھی موجود ہیں، انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ابلیس نے وعدہ کیا اپنے رب سے کہ میں ان کو بہکا کے رہوں گا اور جہنم رسید کر کے رہوں گا. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الا، بلکہ ابلیس نے کیا کہا ہے؟ الا عباد منہ مخلصین، جو تیرے مخلص عباد اور بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، اور باقی تو میرے پیچھے چل کے جہنم رسید ضرور ہوں گے. سبحان اللہ. الغرض، تو رجوع للشیاطین کیا ہے؟ شیطانوں کے لیے یہ وہی تاروں، جو تارے ہیں ان کے جو ٹکڑے وہ گرتے ہیں، وہ آگ کی شکل میں ان کو جلا دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم بین اللہ المقسم علیہ، مقسم علیہ یہ قسم جس کی وجہ سے کھائی گئی، بقولہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے، ان کل نفس لما علیہا حافظ. الفاظوں پہ غور کریں، ظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن الفاظ کا معنی کچھ اور ہے. ان ہنا نافیہ، ان ہنا نافیہ یعنی ما کل نفس، ان کل نفس یعنی ما کل نفس، تو ان نفی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ان کی جگہ ما ہے اصل میں، ما نافیہ یعنی نہیں. ولما بمعنى الا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو ان بمعنى ما، ولما بمعنى الا، ولما سے کیا مراد ہے؟ الا استثناء. اچھا، یعنی ما کل نفس الا علیہا حافظ، اب معنی مستقیم ہو گیا، یعنی کوئی بھی نفس نہیں ہے الا یہ کہ اس پر محافظ مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. غور سے سنیں، کوئی نفس بھی نہیں ہے الا یہ کہ اس پر ایک محافظ جو ہے مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ما کل نفس الا علیہا حافظ، یہ مطلب ہے اس کا، واضح ہے. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ. اچھا، اس حافظ کی کام کیا ہے؟ حافظ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ بقوله، اللہ تعالیٰ نے اس حافظ کے کام کو بیان فرمایا اپنے اس فرمان میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. سورة انفطار نمبر 10, 11 اور 12. سورۃ الفطر کی تفسیر گزر چکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو حافظین ہیں، محافظ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، بڑی شان والے ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جانتے ہیں پھر لکھ بھی دیتے ہیں. یعنی ہمارے سارے کے سارے اقوال اور افعال لکھے جا رہے ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ حافظین، فرشتے. یہ کون ہے؟ کرامن کاتبین ہیں. اللہ اکبر. ہؤلاء الحفظة يحفظون على الانسان عمله، یہ جو محافظ فرشتے ہیں ہر انسان کے عمل کو محفوظ کر دیتے ہیں. ما له وما عليه، جو اس کے لیے ہے یا جو اس کے اوپر ہے. یعنی عمل دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اچھے عمل یا برے عمل. اچھے عمل انسان کے لیے اپنے لیے ہوتے ہیں، یعنی آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا. برے عمل انسان کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی آخرت میں نقصان ہوگا. وَيَجِدْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا، اور یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، حافظین کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، ہر انسان قیامت کے دن اس کتاب کو کھلا ہوا پائے گا اپنے سامنے. کتاب منشور ہے، یعنی کھولنے کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، کھلی کتاب سامنے رکھی ہوگی ہر بندے کے. یقال له، کہا جائے گا اس بندے کو، اقرأ کتابك کفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر بندہ اپنی کتاب پڑھ لے، اور اپنے محاسبے کے لیے ہر انسان خود ہی کافی ہے اپنے حساب کرنے کے لیے. سورۃ الاسراء نمبر 14 کا حصہ ہے. هؤلاء الحفظة، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو محافظ فرشتے ہیں، یکتبون ما یقوم به الانسان، انسان جو کچھ کرتا ہے اسے لکھ دیتے ہیں. من قول، جو کچھ قول میں سے انسان کہتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. وما یقوم به من فعل، اور جو کچھ اعمال فعل میں سے کرتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. سواء کان ظاہرا، چاہے یہ قول و فعل ظاہر ہو، اقوال اللسان جیسے کہ زبان کے اقوال ہوں، واعمال الجوارح اور جسم کے اعمال ہوں، او باطنا یا باطنی اقوال و افعال ہوں، حتی ما فی القلب، یہاں تک کہ جو کچھ دل میں ہے. مما یعتقده الانسان، جو انسان اپنے دل میں عقیدہ بھی رکھتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. فانه یکتب علیہ، فرشتے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. لقوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سورة قاف نمبر 16-18. شخص فرماتا ہے، هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم، یہ جو حافظ ہیں بني آدم کے اعمال کے محافظ ہیں، حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ لکھ کر حفاظت کر دیتے ہیں. دل کے معاملے کی بات جس شیخ صاحب نے بیان کی ہے، تو دلیل کے طور پر سورت قاف کی ان تین آیتوں کو بیان فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان، یقین ہم انسان کو پیدا کیا. ونعلم، اور ہم جانتے ہیں. ما توسوس به نفس، جو اس کی نفس اسے وسوسہ، وسوسہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، وسوسہ دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس بندے کے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اچھا، کیسے قریب؟ یہ بیان فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یتلقى لیتے ہیں، تلقی کرتے ہیں. متلقیان لینے والے، تلقی کرنے والے کون ہے؟ کہاں پہ ہیں؟ عن الیمین والشمال، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، قعید بیٹھے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول، کوئی قول نہیں زبان سے نکلتا. الا لدیہ رقیب عتید، الا یہ کہ رقیب اور عتید تیار ہے لکھنے کے لیے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہنا کا حفظۃ آخرون، اچھا یہ تو محافظ ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ اعمال لکھنا، چاہے قول ہو یا فعل ہو لکھ دیتے ہیں. دوسرے قسم کے بھی محافظ اللہ تعالی نے متعین فرمائے ہیں، مقرر فرمائے. کون سے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہنا کا حفظۃ آخرون ذکرهم اللہ فی قوله له معقبات من بین یدیہ ومن خلفه احفظونه من امر اللہ. سورۃ الرعد نمبر 11. یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. معقبات من بین یدیہ، آگے سے ومن خلفه، پیچھے سے. يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله من سمراد ظاهر ذلك جاء من يعني الله تعالى كوي في أصلها آية حكم آية هي ويجو خاص فرشت الله تعالى كو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف پہنچنا چاہتے تو فرشتے بچا لیتے، نہیں یہ معنی نہیں ہے. من امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ بامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس بندے کی حفاظت کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا محاورہ بال بال بچا، سنا بال بال بچا، کیا مطلب بال بال بچا؟ یعنی انسان کبھی موت کے بالکل قریب گزر کے بچ جاتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں بال بال بچا، یعنی بال کی جتنا فاصلہ تھا ورنہ گیا. کس نے بچایا اسے؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا. کس کے ذریعے سے؟ یہ فرشتے معقبات من بین یدیہ آگے سے ومن خلفہ. اور ایک حدیث میں سیدنا علی راوی حدیث کی، حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس بندوں کو یہ نقصان پہنچنا ہے یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے. ورنہ اگر یعنی انسان کو موت جب آتی ہے، کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹل موت مر جاتا ہے، حادثے میں مر جاتا ہے، کوئی بیماری یا کسی طریقے سے، جب کوئی حادثہ کا شکار جب کوئی ہوتا ہے چاہے اس کی انگلی بھی کٹ جاتی ہے، محافظ کو حکم ہوتا ہے بھٹ جاؤ، اب اس کو تکلیف پہنچی تکلیف پہنچ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں جل شان سبحانہ وتعالی. دیکھیں ہم اپنی قدر و قیمت کیا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے اور اتنی انعام اور احسان ہے، واللہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، سراپا ڈوبے ہوئے ہیں. یہ فرشتے ہماری حفاظت، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا، شعور ہوتے ہم والله شعور تک نہیں ہوتے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات آپ سگنل پہ کھڑے، سگنل بند ہے، ایک بے وقوف یوں سپیڈ سے آتا ہے، فل سپیڈ سے وہاں سے گاڑی آ رہی ہے، یوں یعنی کیسے بچی اللہ والے، والله ایسے انسان دیکھتے کہ بس یہ گیا. آپ دیکھو کچھ کر بھی نہیں سکتے، سیکنڈز کی بات ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، روک بھی نہیں سکتے. بعض اوقات اسکول کے وقت اکثر ہوتا ہے، بعض اسکول کے سامنے بچے جو ہے وہ اچانک گزر جاتے ہیں اور ڈرائیور کو پتہ نہیں ہوتا، اگرچہ اسکول کے سامنے جو ہے یار احتیاط سے کام کرنا ہے، اسپیڈ سے نہیں جانا. اسکول کے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ جب چھٹی ہو جاتی ہے تو سب تیز جلدی جلدی تیزی میں ہوتی، تو کئی مرتبہ ایسے ہو دیکھا ہے کہ یوں بچہ نکلتا ہے اچانک، اوپر سے گاڑی بھی کچھ نہیں ہے، تو بچہ ایک طرف دوسری طرف دیکھتا نہیں ہے، ون وے تو نہیں ہوتا نا یہاں پہ اکثر، تو بچہ چلا جاتا ہے. تو وہاں سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے نا، اب اس کیسے بچہ، یہ بچہ ہے اللہ اعلم، بچہ بچ گیا، یعنی کہتے بال بال بچہ، یوں گاڑی اس طریقے سے لے کے گیا، وہ خود بھی بچ گیا، بچہ بھی بچ گیا. یہ کون ہے چیزیں بچانے والے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کیا معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فلینظر الانسان مما خلق، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بس انسان دیکھ لو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ارے اتنی عظمت ہے اس انسان کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف والی مخلوق ہے. اے انسان تو اتنا بڑا ناشکر ہے، تو دیکھ تو صحیح کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ انسان یہ ہماری اوقات ہے، اللہ تعالیٰ ہم یہ فرما رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو ذرا دیکھ تو صحیح تیری حقیقت کیا ہے، اور تیرے لیے میں نے کتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو کیا کر رہا ہے. فلینظر الانسان، بس انسان دیکھ لے، آنکھوں سے نہ دیکھے، ذرا غور فکر کرے، کیونکہ نظر دو قسم کا ہے، ایک آنکھوں کا دیکھنا ہے، وہ تو کافر بھی دیکھ لیتا ہے، نافرمان بھی دیکھتا ہے، ہر آنکھوں والا دیکھتا ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، اس کی بھی تو آنکھیں ہیں نا. فلینظر الانسان، بس انسان دیکھ لے، یہ کون سا دیکھنا ہے؟ تدبر کرنا ہے، غور فکر کرنا ہے. کیا دیکھے؟ اپنے آپ کو دیکھے. کیا دیکھے اپنے آپ میں؟ تیری حقیقت کیا ہے، مما خلق، کس چیز سے تو پیدا کیا گیا. اچھا اس انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، ایک کمزور، کسی اور نے پیدا کیا، اس کا محتاج، پھر کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے پیدا کیا؟ اسی کی مرضی سے ہے یا نہیں؟ یہ ہماری مرضی سے ہے؟ اسی کی مرضی سے. اچھا کیا چیز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللام ہوں نلیل امر فلینظر, میں لام جو ہے امر کی ہے, ینظر فعل مضارع مجزوم ہے, فلینظر فعل امر, فعل امر کسی لیے؟ وجوب کے لیے. انسان تو ضرور دیکھ, لازمی دیکھ کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا. ذرا غور فکر کرو اپنے اوپر, اپنی حالت کے اوپر, اپنے خلق کے اوپر. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار, اور عبرت حاصل کر, غور فکر کرو اپنے اوپر اور پھر عبرت حاصل کرو. وہ نظر بالبصیرہ, ایک نظر بصارت, ایک بصیرت ہوتی ہے, بصارت دیکھتی ہوئی آنکھ, بصیرت سمجھتا ہوا دل. اپنے دل سے غور فکر کر کے دیکھو. یعنی لیفکر الانسان مما خلق, کس چیز سے پیدا کیا گیا. هل خلق من حديد, کیا لوہے سے پیدا کیا گیا. هل خلق من فولاد, فولاد سے پیدا کیا گیا. هل خلق من شيء قاس قوي, کوئی سخت اور قوی طاقتور چیز سے پیدا کیا گیا. والجواب على هذه التساؤلات, اور ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں. انه خلق من ماء دافق, اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. پانی ہے وہ بھی اچھلتا ہوا, یعنی انسان جب ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے, کفر پہ آ جاتا ہے, نافرمانی پہ آ جاتا ہے, اور یہ شو کرتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے, بہت طاقتور ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کی اپنی مرضی چلتی ہے. ذرا غور فکر کرو, دیکھو ذرا تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. جواب مما اندافق, اچھلتے ہوئے پانی سے. اچھا وہ ہوا اچھلتا ہوا پانی کیا ہے؟ وہ ہوا ماء الرجل, مرد کا پانی. وصفه الله تعالى في آيات اخرى, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس پانی کا وصف یوں فرمائے بأنه ماء مہین, مہین پر ضعیف ہے, ضعیف پانی ہے, ضعیف السیلان, جب بہتا ہے تو کمزوری سے بہتا ہے, بہت کمزور ہے. ليس كالماء العادل المنطلق, چلتے ہوئے عام پانی کی طرح نہیں ہے. تو یہ پانی جو ہے مہین ہے, کمزور ہے, اچھلتا ہوا ہے, یعنی جلد بازی ہے, کمزوری ہے, محتاجی ہے, اور مہین بعض علماء نے دلیل بھی بیان کیا ہے کیونکہ شرمگاہ سے نکلتا ہے. وصف الله تعالى في آية أخرى أنه نطفة, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نطفے سے اس کی تعبیر فرمائی ہے. نطفے سے کیا مراد ہے؟ أي قليل من الماء, نطفة تھوڑا سا پانی کا حصہ. اور انسان کے خلق کے لیے ایک اسپرم, ایک اسپرم کافی ہوتا ہے, بس دو نہیں, ایک ہی کافی ہوتا ہے. تو اتنے پانی سے ایک نطفہ ہی کافی ہے, ہم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے. اگر زیادہ پانی بھی ہو, 5 ml بھی ہو ایک ایجیکولیشن میں, اس میں سے 1 ml بھی نہیں, آدھا بھی نہیں, اس کا کوارٹر بھی نہیں, اس کا 10th حصہ بھی نہیں, اس میں سے صرف ایک سپرم کافی ہے, بس ایک نطفہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پانی کیسا ہے؟ سبحان اللہ, دافق ہے, مہین ہے, اور نطفہ ہے. حیثیت دیکھی ہے, قلت ہے, کمزوری ہے, ذلت ہے, اور اچھلتا ہوا پانی. والعجب هذا هو الذي خلق منه الانسان, اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اچھا عجب کیا ہے؟ والعجب ان يخلق الانسان من هذا الماء المهين, عجب بات یہ ہے کہ انسان اس کمزور اور مہین پانی سے پیدا کیا گیا ہو. ثم يكون قلبه اقسى من الحجاره والعياذ بالله, وہ پھر اس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. اللہ تعالیٰ کی پناہ. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اصل خلق کمزوری ہی کمزوری ہے, ماء مہین, دافق, نطفہ, وہ پھر اس کا دل اتنے سخت, پتھروں سے بھی زیادہ سخت. عجب ہے واللہ. إلا من ألان الله قلبه لدين الله, إلا یہ کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ مستثنا ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے خود نرم کیا ہو اپنے دین کے لیے, دین کے سمجھنے کے لیے. واللہ اللہ کا کرم نہ ہوتا, اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کسی کے دل نرم ہو کے دین کو سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. تو دل ہمارے نرم اللہ کے فضل و کرم سے ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ثم بين ان هذا الماء الدافق, پھر یہ اچھلتا ہوا پانی کیسا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب, من بین صلب الرجل وترائبه, من بین صلب الرجل وترائبه. صلب کسے کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی, پیٹھ. صلب ریڑھ کی ہڈی کے درمیان والی جگہ پیٹھ کی ہوتی ہے. وترائب کیا ہے؟ سینہ, سینے کو کہتے ہیں. وترائبه یعنی اعلی صدره, سینے کے اوپر والا حصہ جو ہے. وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء, یہ پانی کتنی گہرائی سے نکلتا ہے. وانه يخرج من مكان مكين في الجسد, ایک خاص مكان مكين سے یہ پانی نکلتا ہے. وقال بعض العلماء نے کہا, يخرج من بين الصلب والترائب, اي صلب الرجل والترائب سے مراد ترائب المرأة, يعني مرد کی پیٹ سے اور عورت کے سینے سے. لیکن شیخ صفر رحمۃ اللہ کہ هذا خلاف ظاہر اللفظ, یہ لفظ ظاہر کے خلاف ہے. والصواب, اور سچ ثواب یہ ہے, ان الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل, یہ مرد کا ہی پانی ہے. لان الله تعالى وصفه بذلك, كما الله تعالى نے اسی وصف سے اسے بیان فرمایا. ثم قال, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انه على رجعه لقادر, انه اي الله عز وجل, بے شک اللہ تعالیٰ, على رجعه اي على رجع الانسان, اس انسان کو دوبارہ واپس پیدا کرنے پر قادر ہے. لقادر, وذلك يوم القيامه, کب؟ قیامت کے دن. لقوله يوم تبلى السرائر, دلیل کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. اگلی آیت کیا ہے؟ یوم تبلى السرائر, جس دن جو پوشیدہ راز ہے نا, ان رازوں کو سامنے لایا جائے گا. فالذي قدر على ان يخلق الانسان من هذا الماء الدافق المهين, جس نے اس انسان کو اس ماء مہین سے, دافق سے, اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے, قادر على ان يعيده يوم القيامه, وہ اس پر قادر ہے کہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے قیامت کے دن. پھر سے ایمان بالیوم الاخر کا ہمیں سبق اور پیغام اس عظیم صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب, اور یہ استدلال بالمحسوس على المنظور المترقب, جس چیز کا انتظار ہے کہ ان قریب ہونے والا ہے, اس کی مثال ایک محسوس چیز سے دی جا رہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے محسوس کرتے ہیں. وہ قیاس عقلی, اور یہ عقلی قیاس ہے. فإن الإنسان بعقله يقول, انسان اپنے عقل سے کہتا ہے, اذا كان الله قادرا على ان يخلق الانسان من هذا الماء المهين, جب اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے کہ انسان کو اس ماء مہین دافق سے پیدا کر سکتا ہے, ویحییہ, اور اسے زندہ بھی کر سکتا ہے اس پانی سے, قادر على ان يعيد مره ثانيه, تو یقینا اللہ تعالی اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. نہیں, کیا خیال ہے؟ ماء مہین سے, نطفے سے, اس اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, یقینا پیدا کر سکتا ہے. تو محسوس کیا ہے؟ ماء مہین ہے, جو اپنے آنکھوں سے ہم سب دیکھتے ہیں. جو چیز ابھی موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دوبارہ زندہ ہونا. تو دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ یہ ماء مہین. کیسے؟ ماء مہین سے ہم پیدا ہوئے ہیں. جس نے ہم اس ماء مہین سے پیدا کیا ہے وہ کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جواب کیا ہے؟ یقینا کر سکتا ہے, بے شک کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہو الذی, ارشاد باری تعالی, وہو الذی یبدأ الخلق, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه, وہی ہے جو خلقه فيها ذكرتين ابتداء يبدأ الخلق ثم يعيد بيروس الدبارة زين ذكرتين اسكي عادة ذكرتها وهو أهون عليه يعني الله أكبر اور یہ اللہ تعالی زیادہ آسان ہے کس چیز سے پہلی خلق سے اگرچہ دونوں آسان اللہ تعالیٰ کے لیے کن فیکون ہے لیکن یہ عقلن اب آپ ایک چیز انوینٹ کرتے ہیں اس میں کتنی طاقت محنت لگتی ہے جب ٹوٹ جب دوبارہ بناتے ہیں اب اس کو پہلی مرتبہ ایجاد کرنا مشکل ہے یا ٹوٹی کو بنانا مشکل ہے کیا خیال ہے اب موجود کو بنانا تو آسان ہے نا اصل بات ہے ایجاد کرنے کی اس میں کتنی محنت لگتی ہے اس میں کتنی طاقت لگتی ہے اس میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے پیسہ صرف ہوتا ہے انسانوں کو دیکھ لیں جب چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں تو کتنی مہنگی ہوتی ہیں سب سے پہلے موبائل کتنے کا ملتا تھا یہاں پر جو یعنی موبائل فون 20,000 ریال تک بھی ملتا تھا مجھے یاد ہے جب شروع میں آیا تھا اب جب آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی پھر کمپٹیشن بھی آ گئی پھر آپ دیکھیں 200-300 روپے کا بھی اسمارٹ فون مل جاتا ہے اب جو چیز موجود نہیں تھی اس کو ایجاد کرنا مشکل تھی اب پتہ بلینز آف ڈالرز لگتے ہیں چیزوں کی انوینشن میں اور ایجاد کرنے میں لیکن اس کی ریپیئر میں کتنا لگتا ہے اتنا لگتا ہے نہ اتنا وقت ضائع ہوتا ہے نہ اتنی طاقت لگتی ہے تو انسان اپنے عقل سے بھی جانتا ہے تو جو چیز موجود ہے اس کو دوبارہ بنانا آسان ہے جو چیز موجود نہیں ہے اس کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں سبحان اللہ وہ اہون علیہ یعنی اعادہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے سب آسان ہے سورۃ الروم آیت نمبر 27 ولہذا استدل اللہ عز و جل بالمبدأ علی المعاد اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مبدأ اور معاد یعنی ابتداء خلق اور دوبارہ خلق کو پیدا کرنا دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں لأنه یعنی اللہ تعالیٰ دلیل ابتداء کو اعادہ پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کیوں لأنه قیاس جلی واضح کیونکہ یہ قیاس جلی اور بالکل واضح ہے ينتقل العقل من هذا الى هذا بسرعة وبدون كلفة عقل یہاں سے وہاں تک منتقل ہونے میں دیر لگتی ہے کوئی دیر نہیں جلدی اور بغیر کسی کلفت کے یعنی آپ کو کچھ زیادہ نہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ سوچنے پڑتا ہے نہ کچھ اس پہ لگانا پڑتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی جد جہد نہیں ہوتی اس کے بغیر آپ فوراً سمجھ لیتے ہیں انتقال العقل سوچ کی بات ہے مبدأ ہے معاد ہے وقت لگتا ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا یقینا وہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا بھی کر لے آگے مثال آئے گی وَقَوْلُهُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ أَيْ تُخْتَبَرُ السَّرَائِرُ یعنی انسان جو چھپاتا ہے جو راز اس کے سینے میں اس کے دل میں ہے وہ راز جانچ لیے جائیں گے تختبر یعنی جانچنا امتحان لینا وہی القلوب سرائر سے کیا مراد ہے القلوب دل یہ قاعدہ یاد رکھنے بڑی پیاری بات انڈر لائن کر رہے ہیں فَإِنَّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ جو کچھ دلوں میں اس کا حساب ہوگا وَالْحِسَابُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا فِي الْجَوَارِحِ اور دنیا میں حساب ہوتا ہے جو کچھ جسم میں ہوتا ہے دنیا کے حساب ہوتا ہے کوئی کیا حدود شرعیہ حساب ہے کہ نہیں جب چور چوری کرتا ہے کیا کرتے ہیں اگر شرطیں پوری ہو جائیں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے 8 شرطیں ہیں چور کے ہاتھ کاٹنے کی شرح فقہ میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے کیا کاٹا گیا ہے جسم کا حصہ کہاں کاٹا گیا ہے دنیا میں حساب ہوا کہ نہ ہوا اس کا کفارہ یہی ہے ٹھیک آخرت کے دن قیامت کے دن حساب کس چیز کا ہوگا جو کچھ دل میں ہے یا جو کچھ جسم میں ہے اب جسم کا تعلق دنیا سے ہے اس کا حساب بھی دنیا میں ہو جاتا ہے اثر آخرت میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص پر کفارہ دنیا میں قائم کیا گیا یعنی حدود تعزیرات تو آخرت میں اس کفارہ کا حساب بھی لیا جائے گا دنیا میں اس کا حساب ہو چکا ہے سبحان اللہ ولہذا ایک اور دلیل بھی بڑی پیاری بات ہے ولہذا اور اسی وجہ سے عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنافقین معاملۃ المسلمین اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جو معاملہ درپیش करते रहे, किस तरीके से किया? मुसलमानों के जैसा, जैसे मुसलमानों के साथ मिलते थे वैसे मिलते थे। حيث كان يستأذن في قتلهم, यहां तक कि बाद साहबा इजाजत लेते हम इस फलान मुनाफिक को कत्ल कर दें, आप इजाजत दें। فيقول الله تعالى كي بيار پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماتے لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه, نہیں ہرگز ایسا مت کرو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فكان لا يقتلهم هو يعلم ان فلان منافق وفلان منافق, قتل نہیں کرتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فلان منافق اور فلان منافق ہے۔ لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم القيامه على الباطن, انڈر لائن کر لیں, عمل جو ہے دنیا میں ظاہر پر ہوتا ہے اور آخرت میں باطن پر ہوتا ہے۔ حساب کا تعلق دنیا میں ظاہر پہ اور آخرت میں باطن پہ, ظاہر سے مراد جسم اور جوارح, باطن سے مراد دل ہے۔ يوم تبلى السرائر اي تختبر, وهذا كقوله افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور, سوره العاديات آیت نمبر 9 اور 10۔ یہ آیت کریمہ جو یوم تبلى السرائر بالکل انہی آیات جیسی ہیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور, جب جو کچھ قبروں میں سے نکالا جائے گا اور جو کچھ دلوں میں وہ بھی حاصل کیا جائے گا۔ ولهذا يجب علينا العنايه بعمل القلب اكثر من عنايه بعمل الجوارح, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے زیادہ اہتمام کریں, اپنے جسم سے بھی زیادہ۔ عمل الجوارح علامه ظاهره, جسم کے جو اعمال ہیں وہ ظاہر علامات ہیں۔ لیکن عمل القلب هو الذي عليه المدار, اصل بات تو دل کے عمل کی ہے اور اسی پر دار و مدار ہے کسی کی نجات کا یا ناکامی کا, کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ جو کچھ دل میں ہے۔ ولہذا اخبر النبی علیہ الصلوۃ والسلام عن الخوارج, اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی خبر دی ہے۔ کیا فرمایا خوارج کے تعلق سے؟ مخاطب الصحابۃ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یقول يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم, تم میں سے یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں سے اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقار کی نظر سے دیکھیں گے, وصيامه مع صيامهم, اور اپنی روزہ ان کے روزے کے ساتھ۔ یعنی انهم يجتهدون في الاعمال الظاهره لكن قلوبهم خالفه والعياذ بالله۔ کیا پیغام دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ظاہرا اعمال ظاہر بڑے جد و جہد کرنے والے, اجتہاد کرنے والے, مجاہدہ کرنے والے ہیں, لیکن ان کے دل کھوکھلے اور خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ لا يتجاوز اسلام حن اجرهم, ان کے اسلام ان کے حق سے اترتا نہیں ہے۔ یمرقون من الدین, یہاں پہ من اسلام لکھو, من اسلام کا یمرق سہو من الرمیہ, اسلام سے ایسے خارج ہوتے جیسے کہ تیر جو ہے وہ شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ خوارج, ایک مثال شیخ صاحب نے دی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, خوارج کے تعلق سے جو سب سے پہلا گمراہ فرقہ نکلا ہے امت میں خوارج, جتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کسی گروہ کے تعلق سے بیان نہیں فرمائی ہے۔ دیکھ لیں جتنے بھی گروہ ہیں, روافض ہیں, جہمیہ ہیں, معتزلہ ہیں, اشاعرہ, ماتوردی ہیں, جتنے بھی آئے ہیں, یہ بدعت, یہ خرافات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیل سے اس گروہ کے تعلق سے ہمیں خبر دی ہے کسی اور گروہ کے تعلق سے خبر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شر الخلیقہ ہے, یہ شر الخلیقہ ہے, یعنی جتنے بھی گروہ موجود ہیں دنیا میں سب سے بدترین ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکفیر کرتے ہیں, مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں, کفر فتوے لگاتے ہیں, دل ان کے کھوکھلے ہیں, ظاہر الاعمال بہت خوبصورت ہیں, دل ان کے خالی ہیں۔ کس چیز سے خالی ہیں؟ صحیح عقیدے سے خالی ہیں, نرمی سے خالی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خالی ہیں, ہر خیر سے خالی ہیں۔ قیامت کے دن حساب کس چیز کا ہوگا؟ کہ کتنی عمدہ نماز پڑھ کے آئے ہو, کتنی حج کر کے آئے ہو, کتنی روزے رکھ کے آئے ہو, کتنی مال خرچ کر کے آئے ہو اللہ کے راستے میں۔ اصل کیا بات ہے؟ دل۔ کیا ہے دل میں؟ الا من اتى الله بقلب سليم, کیا پاک ہے دل کے؟ نہیں ہے۔ دل اگر پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے؟ شرک, بدعات, خرافات, بدعات مکفرہ, کفر عقائد سے, بغض, نفرت بعد میں ہے۔ بعض کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے بغض سے, نفرت سے, غیبت سے اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ان بیماریوں سے بڑھ کر جو بیماری ہے جو دل کو ناپاک کر دیتی وہ شرک ہے. واللہ شرک سب سے بڑی کالک اور سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی بیماری ہے. اور جس کے دل میں شرک جگہ کر جائے مشکل سے یہ موذی بیماری نکلتی. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے دلوں کی حفاظت کریں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بدعقیدگی سے. خوارج کے دلوں میں کیا تھا؟ بدعقیدگی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کا قتل عام. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں خوارج. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی بات. جانور، بدترین جانور کتا جو ہے وہ نجس ہے. اگر آپ کسی پلیٹ پہ لگ جائے، ایک برتن پہ لگے تو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، ایک مرتبہ پانی کے ساتھ، ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ، 6 مرتبہ پانی کے ساتھ. اور جہنم کے کتے نماز بہت اچھی، روزے بہت اچھے، بہت اچھے نہیں تھے، دیکھنے والے کے لیے بہت اچھے تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت تھی، کوئی قدر تھی؟ واللہ کوئی قیمت ہوتی ان نمازوں کی اور روزوں کی تو جہنم کے کتے نہ ہوتے کبھی. دیکھیں کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے؟ اس بدعقیدگی کی وجہ سے، غلط منہج کی وجہ سے سب ختم ہو گئے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس لیے صرف ظاہر کو نہ دیکھا کریں. بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹکنے کو شلوار کر لیتے، سر پہ ٹوپی پہ آ گئے، بس کہتے اب ہمارے جیسا کوئی نہیں. وہ دل کا کیا حال ہے تیرے؟ دل میں شرک، بدعات، خرافات. اگر اولیاء نہ ہوتے تو آسمان زمین سے جا کے مل جاتا، اولیاء نہ ہوتے تو پھر ہم زندہ نہ ہوتے، اگر اولیاء نہ ہوتے تو پھر آج ہمارے بچے نہ ہوتے، ہمارے اولاد ہمیں اولاد اولیاء نے دی ہے، رزق اولیاء دیتے ہیں، صحت اولیاء دیتے ہیں، شفا اولیاء دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سارے کام تو اولیاء ہی کرتے تمہارے، یہ پیر بزرگ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہاں تک کہ ان ظالموں نے کہا کہ بچے بھی اولیاء ہی پیدا کرتے ہیں. اب خلق تک پہنچ گئی کہ پیدا بھی یہی کرتے ہیں. بس ان للہ وانا الیہ راجعون. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں قال حسن البصری، حسن بصری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. قال حسن البصری رحمہ اللہ والله ما سبقهم ابو بکر بصلاة ولا صوم وانما سبقهم بما وقر في قلبه من الايمان. اس بات کو انڈر لائن کر لیں، والله بہت اہم بات ہے. اللہ کی قسم، امام حسن البصری من سادات التابعین رحمہ اللہ، تابعین کے سرداروں میں سے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم، بات کی ابتدا قسم سے کی ہے، ما سبقهم ابو بکر، سید ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سبقت نہیں لی. خوارج کی بات نہیں ہو رہی، خوارج کی بات ختم ہو گئی. کسے سبقت معذرت، کسے سبقت نہیں لی؟ صحابہ کرام سے. خوارج کی بات ختم ہو گئی ہے، ابو بکر کے تعلق خوارج سے نہیں ہے، وہ بات ختم ہو گئی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ضمیر ہے امام حسن بصری کے قول کا، وہ ابھی بات خوارج ہو رہی تھی، ان کی بات نہیں، وہ بات ختم ہو گئی، فل سٹاپ آ گئی، بات ختم ہو گئی. اب قال حسن البصری رحمہ اللہ، ایک نیا جملہ ہے، نئی بات ہے. بات کیا ہے؟ دل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم سے ابو بکر صدیق نے سبقت نہیں لی صحابہ کرام سے. سب سے عظیم صحابی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سب سے عظیم انسان کون ہے؟ بکر صدیق. صحابہ کرام سے سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ بکر. چاروں خلفاء سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ و صحابہ اجمعین. سبقت کیوں لے گئے؟ امام حسن بصری کیا گواہی دے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بکر صدیق نے سبقت نہیں لی صحابہ کرام میں سے، نہ نماز سے نہ روزے سے. یعنی نہ تو نماز ان کی باقی صحابہ سے زیادہ تھی، نہ روزے باقی صحابہ سے زیادہ تھے. تو پھر کیا وجہ تھی؟ آخر وہ کون سا راز ہے کہ بکر صدیق پہلے نمبر پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ وَإِنَّمَا سَبَقَهُمْ بِمَا وَقَرَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ. اس کو انڈر لائن کر لیں. سبقت لے گئے صحابہ کرام سے، کس چیز سے؟ ظاہری اعمال سے نہیں، دل کے ایمان سے. بِمَا وَقَرَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ، جو کچھ ان کے دل کے اندر ایمان بیٹھ گیا اور قرار پا چکا، اسی سے سبقت لے گئے. یعنی ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ امت میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ تھا. اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ایسے صحابہ بھی تھے جن کو قتل کر دیا گیا, سیدنا خبیب کو قتل کر دیا گیا, سید سمیہ رضی اللہ عنہ, یار اس کو دیکھ لو کیا شور ہے, سیدنا عمار بن یاسر کے گھرانے کو دیکھ لیں, ان کے والدین کو آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. بعض صحابہ کو قتل تو نہیں کیا لیکن بدترین عذاب اور ظلم اور ستم جو کر سکتے تو وہ کیا. سیدنا بلال کو دیکھ لو کس طریقے سے اوپر ظلم و ستم بھاتے رہے. سیدنا وقت صدیق کے پاس کیا تھا؟ اچھا بعض صحابہ شہید ہو گئے, درجہ بلند ہے نا, سیدنا ابو بکر صدیق شہید بھی نہیں ہوئے, یعنی کسی قتال میں جنگ میں شہید نہیں ہوئے. پھر بھی سب سے آگے ہیں کہ نہیں, سب قتلے گئے کہ نہیں, کس وجہ سے؟ بما وقر فی قلبہ من الایمان. شیخ صفر فرمان, والایمان اذا وقر فی القلب حمل الانسان علی العمل, جب انسان کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے, قرار پا لیتا ہے, تو پھر انسان کو عمل پہ آمادہ کر لیتا ہے. لیکن العمل الظاہر قد لا يحمل الانسان علی اصلاح قلبه, لیکن جو ظاہری عمل ہے وہ دل کو آمادہ نہیں کرتا اچھے کام کرنے کے لیے. ظاہری عمل کرتے رہیں, جد جہد کرتے رہیں, دل درست نہیں ہوگا, لیکن جس کا دل درست ہو گیا اس کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے, الٹا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار اللہ کے راستے میں نکلو سب کو ٹھیک ہو جائے گا, لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ, نماز پڑھو, لوگوں اللہ تعالیٰ رحم کرے, لوگوں کی صرف دعوت دو, خود سیکھ لو گے, دین بھی سیکھ لو گے, سمجھ لو گے, اور عمل بھی آپ کو درست ہو جائیں گے. عمل سے کبھی دل پاک ہوتا ہے؟ دل پاک ہو جائے تو پھر عمل بھی سدھر جاتے ہیں, الٹا چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, جب وہ ناکارا فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, دماغ ہے, ہے کیا؟ القلب, دل ہے. تو دل کا اہتمام کرنا, دل کی حفاظت کرنا بہت لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فعلینا, ہمارے اوپر یہ واجب اور لازمی ہے, ان اعتنی بقلوبنا واعمالها, کہ ہم اپنے دلوں کی ایک خاص اعتنا اور عنایت کریں اور اہتمام کریں, اور دلوں کے اعمال کی بھی, وعقائدها اور عقیدے کی بھی, واتجاهاتها اور دل کے جو اتجاہات ہیں, واصلاحها وتخلیص من شعب الشرك والبدع والحقد والبغضاء, اور پاک کرنا ہے دل کو اور دل کے اعمالوں کو, اور اصلاح کرنی ہے. کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ شرک سے, بدعات سے, بدع سے, اور حقد, بغض, نفرت, بغضاء, وکراہت ما انزل اللہ علی رسول, وکراہت الصحابہ رضی اللہ عنہم, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس سے بغض رکھنے سے پاک, اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے سے بھی دلوں کو پاک کرنا ہے. اب دیکھیں جو عقیدے کے اصولوں کو نچوڑ ہے وہ چار پانچ لفظوں میں آ گیا, یہ چار پانچ جملوں میں آ گیا ہے. وغیر ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه, یا ان کے علاوہ جس چیز سے دل کو پاک کرنا لازمی ہے. ثم قال تعالی, پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, فما له من قوة, یعنی یوم القیامة ما للانسان من قوة ذاتية. اس انسان کو دیکھیں, دنیا میں حقارت سے پیدا ہوا, من ماء دافق مہین نطفة, اچھا قیامت کے دن اس کی کیا حالت ہوگی؟ فما له من قوة ولا ناصر, قوت سے مراد اس کی اپنی طاقت نہیں ہوگی, قوت اپنی ذاتی طاقت کچھ نہیں ہوگی. ولا ناصر, وہی القوة الخارجية, باہر سے طاقت, باہر سے مدد. کتنی بے بسی ہے یار, سبحان اللہ, کتنی بے بس ہے ہم لوگ. قیامت کے دن نہ تو انسان کی اپنی کوئی طاقت ہوگی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے بچا سکے, نہیں. اچھا کوئی اور مدد تو ہوگی, ناصر تو ہوگا نا, مددگار تو ہوگا نا کوئی. فما له من قوة, اپنی طاقت نہیں, جواب دے گیا. ولا ناصر, اور نہ ہی کسی کوئی مددگار مدد کر سکے گا باہر سے, قوت الداخل قوت الخارجیہ زیرو, کچھ بھی نہیں, ختم. فهو بنفسه لا يستطيع ان يدافع عن نفسه, نہ تو اپنا دفاع خود کر سکے گا, ولا احد يستطيع ان يدافع عنه, اور نہ کوئی اور اس کو دفاع کر سکے گا. یہ دوست, یہ احباب, یہ طاقت, یہ اقتدار, یہ پیسہ یا مال یا دولت یہ سب کہاں ہے؟ یہ دنیا میں رہ گیا تھا. واللہ مرتے ہی جب جسم سے کپڑے اتر جائیں گے نا, سارے دنیا ساتھ چھوڑ دے گی. جب اپنے جسم کپڑے نے ساتھ نہیں دیا اور وہ کیا ساتھ دے گا پھر؟ کیا خیال ہے کوئی اور چیز ساتھ دے گی آپ کی؟ دنیا میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی. دنیا کی طاقت بھی, اگر کوئی شخص بہت بڑا طاقتور ہے, اس کو اپنے طاقت پہ ناز, بہت بڑا پہلوان کچھ بھی ہے, مرنے کے بعد سب دنیا میں تھا, سب ختم ہو گیا, کوئی طاقت نہیں ہے. قال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, فاذا رفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جب سور پھونکا جائے گا پھر کوئی نسب بیچ میں باقی نہیں رہے گا, اور نہ ہی کسی کو کسی کے تعلق سوال کیا جائے گا. یہ نسب یہاں تک ہے. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب بہن بھائی, باپ بیٹے, ماں بہن, کوئی باقی قریب آتا ہے, فرار ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبتی و بنی. کیوں؟ نسب دنیا میں ہمیں جوڑتا ہے, آخرت میں کچھ باقی نہیں رہتا. فی الدنیا یتساءلون یسأل بعضهم بعضا. دنیا میں ہم ایک دوسرے خبر بھی رکھتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, کچھ تکلیف ہم مدد بھی کر سکتے ہیں. واحتمال بعضهم ببعض, ایک دوسرے کی احتماء بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, فائدہ مند بھی ہوتے دوسرے کے لیے. لیکن یوم القیامہ, لیکن قیامت کے دن, لا انساب یعنی لا قرابت, کوئی رشتہ باقی نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. لا تنفع قرابت ولا يتساءلون, نہ تو کوئی رشتہ داری قرابت داری کام آئے گی, کسی کو نفع دے گی, اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں اسے کوئی پوچھے گا سوال کرے گا, اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے, خبر رکھیں گے. خبر رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سب سے قریبی, سب سے بڑا پیارا بھی جو دنیا میں اس وقت موجود ہے, وہ قائمہ کی خبر رکھنے کی طاقت ہی رکھے گا کہ میں خبر تو رکھوں, میرا پیارا تھا, میرا اپنا تھا, میرے لیے میرے والد نے بہت کچھ کیا ہے, بڑی محنتیں کی ہے, مجھے ڈاکٹر بنایا ہے اور بڑی محنت کی ہے, خود مزدوری کر کے اتنا پیسہ لگایا ہے, میرے ہر خواہش کو پورا کیا, میرا پیارا ہے, اب میں کچھ کر سکوں؟ کچھ بھی نہیں, خبر تک بھی نہیں ہوگی, وہ کوئی خبر رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. کیا ہوگا؟ نفس نفسی کا عالم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کی ہولناک اتنی شدید ہوں گی کہ کوئی بھی مائی کلال, کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نہ بچا سکے گا, اور نہ ہی کوئی اور سے مدد کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اور شفاعت کا آپ جانتے بہت لمبا قصہ ہے, انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے. لیکن باقی سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی, سبحان اللہ, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. معذرت چاہتا ہوں.